خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے۔ حسب معمول اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ربیعہ باجوہ صاحبہ، جو ایک لائر ہیں اور خاص طور پر ڈیورس یعنی طلاق سے متعلق معاملات میں وکالت کا شعبہ ہے ان کا۔ ہمارے ساتھ شیریں اسحاق صاحبہ بھی ہیں جو کہ قانون کے شعبے میں ایک استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ عمر الحسینی صاحب ہیں جو ایک عالم دین ہیں۔ غامدی صاحب، میں اپنے سوالات کی ابتدا یہاں سے کروں گا کہ آپ کے نزدیک ہمارے دین میں خاندان کی تشکیل کے لیے بنیادی اساس کیا ہے؟
اسلام کے بارے میں بالعموم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہدایات دیتا ہے، جو احکام دیتا ہے، وہ ٹھیک اس قانون سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جس پر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ انسان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انسان اس طرح دنیا میں نہیں آتا کہ 20-25 سال کی عمر میں عین عالم شباب میں وہ کہیں آسمان سے ٹپک پڑتا ہے اور اس کے بعد 10-20 سال جوانی کے گزار کر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ناتوان بچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، وہ بیمار ہو، اسے تکلیف ہو تو اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی ضروری چیزوں کے بارے میں بھی دوسروں کی مدد کا، دوسروں کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے کھلائے، کوئی اسے پلائے، کوئی اسے نہلائے، کوئی اس کی اس طرح کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے اور پھر یک بیک وہ شباب کے مراحل طے کر لیتا ہے، اس کو بہت سے مراحل سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ بچپن کے، لڑکپن کے بہت سی منزلیں طے کرتا ہے، اور اس دوران میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تہذیب کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ ہم اپنی زبان اس کو سکھاتے ہیں، اپنا ادب اس کو سکھاتے ہیں، اپنی تاریخ سے اسے واقف کرتے ہیں، اپنی روایات سے اس کو واقف کرتے ہیں، اس کو رہن سہن کے آداب سکھاتے ہیں، اس کو تہذیبی روایات سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ ایک پورا عمل ہے جس سے ہم اس کو گزارتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے اور 10-20 سال 25 سال اس میں گزارنے کے بعد پھر اس کے قوام میں اسم ہلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ لے کئی لا یعلم من بعد علم شیء، یعنی وہ ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کے حدود میں داخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی طرح ناتواں بلکہ اس سے بھی زیادہ ناتواں ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ پورا انسان ہے۔ اس پورے انسان کے لیے جب آپ کوئی نظم معاشرت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچپن میں بھی اس کو سہارا دے سکے، جو بڑھاپے میں بھی اس کا سہارا بن سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اس میں اس بات کو ایک اصول کے طور پر قائم کر دیا ہے کہ وہ رشتوں کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ یعنی رشتوں کی بنیاد پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں کا رشتہ وجود میں آتا ہے، ایک باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اس کو ماں کی آغوش چاہیے، اس کو باپ کی شفقت چاہیے، اس کو کوئی ایسی ہستی چاہیے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو اس کی تکلیف دور کرے، اس کی مصیبت دور کرے، جو اس کی دوسری ضروریات کے بارے میں ایسی حساس ہو جیسا کہ وہ خود اگر شعور کی عمر کو پہنچتا تو ہوتا۔ یہ ساری چونکہ اس کی ضرورتیں ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو تہذیب اور تربیت اور تعلیم کی ضرورتیں اس کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بہت سی نفسیاتی اور سماجی ضرورتیں ہیں جو یہی رشتے پورے کرتے ہیں. تو اس کو ایک باپ چاہیے, اس کو ایک ماں چاہیے, اس کو بہن بھائی چاہیے, اس کو اسی طرح سے دوسرے رشتوں کا ایک تعلق چاہیے جن کے اندر وہ پرورش پاتا ہے. پھر ان رشتوں کو چونکہ ایک نفسیاتی اور ایک سماجی اور ایک معاشرتی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, مزمل ہو جاتا ہے. اس موقع پر بھی یہی رشتے اس کے کام آتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ رشتے قائم ہوں بلکہ ان رشتوں میں حفظ مراتب کے اصول کو ملحوظ رکھا جائے. یعنی رشتے اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتے, ماں کو ماں کی حیثیت دی جائے, باپ کو باپ کی حیثیت دی جائے, شوہر کو شوہر کی حیثیت دی جائے, بھائی کو بھائی کی حیثیت دی جائے, بہن کو بہن کی حیثیت دی جائے, ان میں حفظ مراتب کا اصول ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر یہ سارا نظم معاشرت قائم ہے. اور اس نظم معاشرت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی اس فطرت کو سمجھا جائے, اس کی ضرورتوں کو سمجھا جائے, پورے انسان کو سامنے رکھ کر اس پورے نظم کا جائزہ لیا جائے, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ حفظ مراتب کا یہ اصول کیوں قائم کیا گیا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں اسلام کا زاویہ نظر بیان کر دیا ہے, اب آگے بات بڑھے گی تو پھر اس کی تفصیلات بھی دیکھ لیں.
ربیہ باجوہ صاحبہ, جاوید صاحب نے جو بات کہی اس میں ہمارے سامنے خاندانی نظام اور اس کی اساس اور اس سے جو تصور ایک خاندان کا آتا ہے وہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا. البتہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تصور خراب ہوتا ہے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس خاندان کو توڑنے کا سبب بنتی ہے. اس سے کیا معاشرتی اور قانونی پیچیدگیاں اس نظام کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا؟
جی, لیکن جہاں تک انسان کے حوالے سے کوئی قانون بنانے کا یا پرنسپل فارمولیٹ کرنے کا سوال ہے, تو اس میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی معاشرہ ہو, چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو, تو انسان کے لیے جو قانون بنتے ہیں ان میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر انسان کے حوالے سے بنے. یعنی جیسے آپ خاص طور پہ ابھی طلاق کا ہمارا چونکہ آج ایشو ہے, میں اسی پہ بات کرتی ہوں کہ طلاق کے شادی کے اور یہ قوانین آپ لے لیں تو جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کو ایک ایبسولوٹ رائٹ آف ڈائیورس ہے کہ وہ وداؤٹ سائننگ اینی ریزن, وداؤٹ بینگ اکاؤنٹیبل ٹو اینی کورٹ اور اینی پرسن, وہ اپنی بیوی کو جس وقت چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ خاتون کو دیکھیں تو اس کو اگر اپنا یہ حق, یعنی کہ اگر اس کو بہت انتہائی مشکلات میں بھی وہ ہے اور وہ بہت پریشان ہے, تو اس کے لیے بھی اس کو پہلے عدالت میں جانا پڑتا ہے. عدالت کے ایک بہت بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ٹرائل کی اگنی ہوتی ہے, اس میں سے گزرے گی, اس کے بعد جا کے اس کو یہ جو حق مرد کو ایبسولوٹ رائٹ ہے اس کو پھر وہ رائٹ ملتا ہے. دوسری بات جناب اس میں یہ ہے کہ جب عورت طلاق لینے جاتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں قانون کے تحت جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں. جیسے کروئلٹی کے گراؤنڈ ہے 1939 کے لاء میں, مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1939 میں جو گراؤنڈ کروئلٹی کا دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ ہیبیچولی کروئل ہو. یعنی اس میں کروئلٹی کا جو آج تک ابھی تک ہم لوگ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, مختلف انٹرپریٹرز ہیں لاء کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیبیچول کا لفظ ہے وہ ہٹا دیا جائے, اور خالی اگر مرد کروئل ہے تو عورت کو اس بیس کے اوپر بھی ڈائیورس ملنی چاہیے. اسی طرح دوسرا گراؤنڈ ہے کہ مرد اگر 4 سال سے لاپتہ ہے تو بیوی تب جا سکتی ہے. تو اس جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بھی چھوٹا کر کے آپ 1 سال پہ لے کر آئیں کہ عورت کیوں 4 سال تک انتظار کرے. اسی طرح یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں بجائے اس کے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کر کے تو ان چیزوں کو یا اصولوں کو متعین کیا جائے, اس سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو ہیومینٹی کے گراؤنڈ کے اوپر کیا جائے اور عورت کو بھی وہی حقوق ہوں طلاق دینے کے جیسے کہ مرد کو ہیں. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک انصاف ہو رہا ہے, چاہے وہ مشرقی سوسائٹی ہے یا مغربی سوسائٹی.
جی ربیہ صاحبہ, آپ کی بات پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ ان سے اس کس قدر اگری کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک غالباً سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے طلاق کے نظام میں ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, یہی مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ایسے ہیں جن کی طرف آپ بھی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
وہ تو بہت کلیئر ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے ہمارے دین کے حوالے سے بھی, بیکاز جو عورتوں کو مطلب وہ حقوق نہیں دیے گئے طلاق کے, خصوصاً طلاق کے بارے میں, اور آدمی جو ہے نا وہ بغیر کسی وجہ سے وہ عورت کو اپنے گھر سے نکال سکتا, اور اس کے بعد جو بہت سے معاشرے میں پرابلمز اور پیدا ہو جاتے, ایک عورت چلی گئی ہیں اس کے ساتھ بچے چلے گئے, عدت کے پیریڈ میں وہ مینٹیننس نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو مینٹیننس لینا آپ نے کورٹ میں جانا ہے, کورٹ میں لڑ کے آپ پھر اپنے وہ جو ایک اسلام نے حقوق دیا ہے آپ کو کہ عدت کے پیریڈ میں آپ کو مینٹیننس ملے, وہ بھی نہیں ملتی. تو ایک جس طرح وہ مرحلے جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہوتے چلے جاتے عورت کے لیے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت اسی شادی میں رہتی اس لیے ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ اس کو ان سماجی جو چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے.
جس بات کی طرف ربیہ باجوہ صاحبہ نے اشارہ کیا اور شیریں ساق صاحبہ نے بھی اشارہ کیا, کیا یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر بہرحال مرد کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اپنی وجہ بیان کیے معاشرے کے سامنے یا قانون کے سامنے وہ طلاق دے سکتا ہے, جبکہ عورت کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو یا معاشرتی سطح پر ہے. اور بہرحال کیا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی روح سے وہ طلاق دے تو نہیں سکتی, اس کو لینا پڑتی ہے اور ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں.
میرے نزدیک ایسا تصور نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی مرد کے تابع ہے اور وہ اس طرح کی اس کی حیثیت ہے. یہ عہد زوال کی ساری پیداوار ہے کہ عورت کا جو رائٹس اور اس کے جو حقوق ہیں, اس کی جو اس کا ذاتی جو ایک تشخص ہے, اس کی جو ایک حیثیت ہے, وہ فرد کے مقابلے میں وہ دونوں
یعنی
برابر
عورت کو حق دیا گیا.
نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے, لیکن اگر عورت بھی اگر وہ خلاصی چاہتی ہے تو اس کو بھی اسلام نے,
لیکن دونوں باتوں میں پھر فرق تو ہے نا.
نہیں, میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ یعنی یہ جو تصور ہمارا قدامت پرستانہ اور وہ طبقہ جو مکتب اور مدرسے کی فضا میں رہتے ہیں اور وہ جو قرآن اور سنت پر براہ راست کہ جن کی توجہ نہیں ہے اور قرآن اور سنت کے مالہ و ما علیہا کو سمجھے بغیر وہ جو عورت کی نفسیات اور اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور مسائل کو لوجیکلی اور دلیل کی بنیاد پر, عقل کی بنیاد پر, فطرت کی بنیاد پر جو سمجھانے کے اندر ان میں کمی ہے, اور اس وقت جدید علم کلام کی روشنی میں اگر مسئلہ اگر سمجھایا جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے کہ مرد کو اگر حق ہے تو اس کے مد مقابل وہ دوسری چیزیں موجود ہیں, خلا کی صورت موجود ہے کہ عورت اگر خلاصی چاہتی ہے مرد کو پھر اس کے لیے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مرد اگر طلاق دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی حکمت کے, تو اس کو پابند بنایا جائے. کیوں دے رہا ہے طلاق, اس کے لیے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ نکاح نامے کے اندر ان کو پابند کیا جائے.
نکاح نامے کے اندر,
ہاں نکاح نامے کے اندر باقاعدہ اس کو پابند کیا جائے.
غامدی صاحب, کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں کہ اسلام میں یہ اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور مرد کو پابند اصلاً کرتا ہے, کیا جا سکتا ہے, یا واقعتاً اسلام کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی وجہ بیان کرے, اور کیا یہ دونوں کے لیے بالکل یکساں ہے؟ جینڈر ڈسکریمنیشن جس کی طرف دونوں خواتین نے اشارہ کیا وہ نہیں پائی جاتی؟
دیکھیے, میاں اور بیوی کے تعلق کے لیے جو قانون شریعت میں بنایا گیا ہے اس میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا, حسن معاشرت سے کام لے گا, اس کو مہر ادا کرے گا, یعنی تمام مالی ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئی ہیں. یہ اس کا کام ہے کہ وہ کما کر لائے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کو کمانے کی اجازت نہیں ہے, وہ کماتی ہے, کوئی ملازمت کرتی ہے, کوئی کاروبار کرتی ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس پر گھر کو چلانے کی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. مالی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے, مہر بھی وہ ادا کرے گا اور نان و نفقے کی ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا, اولاد کی ذمہ داریاں بھی وہ اٹھائے گا, ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر عائد ہوتی ہے, اس کے تمام اخراجات اس کو پورے کرنے ہیں. اس وجہ سے یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے یہ اس اصول پر نہیں قائم کیا گیا کہ دونوں کو ایک معاہدہ کرنا ہے, دونوں کو معاہدہ کرنے کے بعد ایک تعلق قائم کرنا ہے, اور اس کے بعد ذمہ داریوں کے لحاظ سے دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے معاش کی جدوجہد کرنی ہے. اگر تو اس اصول کو خواتین مان لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو پھر اس کے بعد علیحدگی کے معاملے کے بارے میں بھی آپ انصاف کے اصول پر کوئی قانون بنائیں. ایک اصولی بات سمجھ لیجیے, جس وقت آپ نکاح کا معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو نکاح کا معاہدہ کرنے میں اگر آپ بالکل شمار کر کے دیکھیں تو اسلام نے چار بنیادی چیزیں ہیں جن میں مرد کو حقوق دیے ہیں یعنی شوہر کی حیثیت سے, اور چار ہی چیزیں ہیں جن میں عورت کو حقوق دیے ہیں بیوی کی حیثیت سے. ان میں ہر حق کو دوسرے کے حق میں آدمی چھوڑ سکتا ہے, دستبردار ہو سکتا ہے, یعنی یہ اصولی بات ہے تمام حقوق میں. یہی اب اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ مرد ایسے ہی طلاق دے دیتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید نے نہیں کہی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نوبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک حکم بیوی کے گھر والوں سے مقرر کیا جائے، ایک مرد کے گھر والوں سے مقرر کیا جائے، دونوں مل کر بیٹھیں، دونوں ان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ موافقت کے لیے بہت سے اسباب پیدا کر دے گا. اگر ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھر نہیں چل سکتا، اب طلاق ہی دینی ہے، تو دو گواہ مقرر کیے جائیں. اس کے بعد بھی مرد ایسے ہی طلاق دے کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ عدت کے لحاظ سے طلاق دے، یعنی ایک مدت مقرر کرے جو کم و بیش 3 مہینے کی ہوتی ہے، جس مدت کے دوران میں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا. اس میں ظاہر ہے خاندان سامنے آئے گا، اس میں عورت بھی اپنا کردار ادا کرے گی، تب کہیں جا کر یہ طلاق پائے تکمیل کو پہنچے گی.
جی غامدی صاحب، اسی بات کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب،
عورت طلاق مانگتی ہے، یعنی حق دونوں کو یکساں ہے، وہ دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. جیسے ہی بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح خاندان کے پاس جا سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح معاشرے کے پاس جا سکتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں روایات قائم کی ہیں، آپ ان کو دیکھیے وہ کیا ہیں. یعنی یہ کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے. ایک خاتون نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طلاق کرا دی. دیکھیے بات یہ کہ یہ ایک باہمی موافقت کا معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے میں چونکہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مرد پر ڈالی گئی ہیں، اس لیے طلاق کا حق یکساں نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ بے انصافی کی بات ہوگی. آپ ایک حق کو اگر اپنے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو جو حق حاصل ہے اس سے آپ کو دستبردار بھی ہونا پڑے گا. جب میں نے آپ کو اصول میں یہ بات عرض کی ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر اگر برابر کی سطح پر سب معاملات کرنے ہیں تو برابر کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائیے. یعنی مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے ہمیشہ کہ خواتین طلاق کے حق سے گفتگو شروع کرتی ہیں، نان و نفقے کے حق سے گفتگو نہیں شروع کرتی. یعنی اگر برابری کا تقاضا کر رہا ہے تو دونوں معاملات میں ہونا چاہیے نا، پھر تمام ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوں، تمام معاملات میں شریک ہوں. مرد کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں طلاق میں کیا کہا گیا ہے. آپ نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کچھ آپ دے چکے ہیں، کروڑوں کی جائیداد کسی عورت کے نام کر چکے ہیں، بیوی کی حیثیت سے واپس نہیں لے سکتے آپ، اس کا مہر اس سے واپس نہیں لے سکتے. آپ نے اور کوئی اس نوعیت کے معاملات کیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں اب کوئی دوسرا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ باہمی موافقت سے کوئی بات طے ہو جائے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے. قرآن مجید نے اس تمام معاملے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ لا یحل لکم، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایک پائی بھی اس سے آپ واپس نہیں لے سکتے. پھر جیسے ہی آپ طلاق دیں گے، آپ پر عدت کے زمانے میں نان و نفقے کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد قرآن آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اب آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ سامان زندگی دینا ہے، کیونکہ اس کو ایک نیا گھر آباد کرنا ہے، تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اس کو حقاً علی المتقین کہا گیا ہے. یعنی خدا سے ڈرنے والوں پر وہ ایک حق واجب ہے جس کو انہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے. اگر بچے ہیں، جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جائیں گے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری خواہ وہ ماں کے پاس رہ رہے ہیں، اور عام طور پر چھوٹے بچے مائی کے پاس ہوتے ہیں، اس کو بھی اسے پورا کرنا ہے. یہ تمام ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں. اس لیے
یہ جو حق آپ بتا رہے ہیں، یہ مینٹیننس اسی معنی میں بولا جاتا ہے کیا؟ یہ اسی
جی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نان نفقہ فراہم کرنا، ضروریات پوری کرنا، تعلیم کے اخراجات پورے کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو اگر تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ دونوں نے یکساں طریقے پر ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہوئی ہیں، تو آئیے ابھی بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمام دوسرے حقوق بھی برابر ہو جائیں گے. اگر یہ نوعیت نہیں ہے اور نان و نفقے کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری، معاشی جدوجہد کی ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر عورت کچھ بھی نہیں کرتی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو اسلامی قانون مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ معاش کی جدوجہد کرے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ میرے لیے معاش کی جدوجہد کر کے آئے. لیکن اگر شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو قانون اس پہ گرفت کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ آپ نے نان و نفقے کی ذمہ داری لی تھی، آپ نے پوری کیوں نہیں کی؟ آپ نے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری لی تھی، پوری کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں معاشرت میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی معاش کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی جدوجہد کرے گا، کما کے لائے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور یہ ضروریات طلاق کے بعد بھی اس سے متعلق رہتی ہیں. ان ضروریات کو جب تک آپ یکساں نہیں کریں گے، آپ طلاق اور دوسرے معاملات میں یکساں حق کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟
ربیہ صاحبہ، میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر اس پہلو پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا یہ بات آپ کو عدل کے قریب لگتی ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو انشور کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرد اس کو فالو کرے. جاوید صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اگر وہ اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر, مرد اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو بہرحال اس کی قانونی گرفت کی جا سکتی ہے. ان تمام تحفظات کے بعد کیا آپ کے نزدیک یہ حق اس کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کرے؟
ساری گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر, جو وہی بات آتی ہے کہ ایک اعتراض جو آتا ہے کہ عورت کو ایک کموڈیٹی کے طور پہ آپ ڈیل کرتے ہیں, یعنی کہ ایک نکاح ہو گیا آپ اس کو گھر لے گئے, آپ نے اس کو اگر روٹی پانی دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی قید میں ہے. اور جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے اس کو کب تک رکھنا ہے, دیکھیں نا آپ نے یہ فیصلہ مرد نے کرنا ہے کہ اس کو میں نے کتنی دیر تک روٹی پانی دینا ہے, کتنی دیر تک میں نے اس کو مینٹین کرنا ہے, تو تب تک وہ آپ کی قید میں ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ چیز انہوں نے خود ایڈمٹ کی ہے کہ چونکہ عورت کی فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ میں ساتھ رہتی ہوں, رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں رہنا چاہتی. سر دوسری بات اس میں ایک یہ ہے کہ ابھی سر نے یہ فرمایا غامدی صاحب نے کہ اس چیز کے اوپر آئیں بیٹھے اور ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر ایک عورت کماتی ہے تو کیا اس کو بھی رائٹ یہ مل جانا چاہیے. میں یہ بات ادھر یہ کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے اسلامک ممالک ہیں جس میں ملیشیا بھی ہے, اس میں مرد کو بھی جب طلاق دینی ہوتی ہے تو وہ عدالت میں جاتا ہے, اس کے بعد طلاق کے بعد کے جو پرابلمز ہیں فائنینشیل پرابلم, اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جو کہ ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عورت کو پھر دوسری بات یہ کرتی ہیں کہ جی عورت کماتی نہیں ہے. میں اب یہ سوال گاندھی صاحب سے کرتی ہوں کہ ان پھر یہ بات مجھے بتائیں وہ سچویشن کے جہاں پہ عورتیں ہی سپورٹ کر رہی ہیں. اب بے شمار ایسی جگہیں ہیں ہمارے اپنے ملک میں, باقی بیرون ملک میں, کہ عورتوں کے بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے فیملی کے اندر, اور وہ کما بھی رہی ہیں بلکہ پوری فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. مرد نشہ کرتا ہے, مرد کا مورل اس کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کبھی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا. یعنی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ خواتین کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈائیورس لے لے, خود جا کے وہ ڈائیورس پروناؤنس کر دے؟
غامدی صاحب سے یہ سوال ہم لیتے ہیں, لیکن میں ایک کے سوال کی وضاحت ہی کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں, عورت کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ معاش کی جدوجہد کرے؟
سر اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اس کو ایکول رائٹ دیں گے تو وہ ٹھیک ہے, اگر جب آپ اس کو سارے رائٹس ایکول دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر جا سکتی ہے, اس کے اوپر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کر سکتی ہے, تو میں بالکل اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ جو عورت ہوگی وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی بھی ہے اور آگے بھی کریں گی.
یہ
بالکل مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سر ایک اور بات, ایک صرف اور بات, ابھی غامدی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح نامے کے اندر ایسی پروویژنس ہیں کہ آپ اپنے رائٹس کو چھوڑ سکتے ہیں, ریلنکوش کر کے آپ کچھ اور گین کر سکتے ہیں. میں ادھر یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمارے پاس ایسا رائٹ ہے کہ ہم حق مہر نہیں لینا چاہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حق مہر نہیں لینا, الٹا میں کہتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی ہوں, تو کیا وہ شادی ویلڈ میرج ہوگی؟
بڑا اچھا سوال انہوں نے کر دیا.
جی غامدی صاحب, اسی بات کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب,
ایک تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کماتی نہیں, میں یہ کہتا ہوں عورت اس ذمہ داری میں جب شریک ہوگی اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ حقوق میں بھی شرکت کا مطالبہ کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ معاش کی ذمہ داری اٹھائیں نا. آپ یہ کہیں کہ جی میں تمام معاشی معاملات کی اسی طرح ذمہ داری اٹھاتی ہوں, میں بھی اسی طریقے سے کماؤں,
تو تسلیم کر لیا نا جی.
بات یہ ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے. کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے؟ تمام ذمہ داریوں میں برابر کا شریک ہونے کے لیے تیار ہے؟ پھر اس کو نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کرنا, پھر اسے بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں مانگنے, پھر اس کو طلاق کے موقع کے اوپر شوہر کے کمائے ہوئے میں سے کچھ حصہ نہیں طلب کرنا. پھر شوہر کا جو کچھ ہے وہ شوہر کا ہے اور بیوی کا جو کچھ ہے وہ بیوی کا ہے. یا تو آپ ایکول رائٹس کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوں. اچھا اب انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کو آپ دیکھیے, میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس موقع پر نکاح کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے حقوق چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. مثال کے طور پر انہوں نے مہر کی مثال دی, ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں مہر لینے کے لیے نہیں تیار ہوں, جسے معاف کر دیا جاتا ہے.
تو ایک وجہ غالباً یہ بھی ہوتی ہے نا جی کہ مہر کو اصل میں ایک پرائس کے طور پر تصور, ایوز کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور
وہ تو ایک تعبیر کی غلطی ہے. اصل میں تو یہ دیکھیے مہر کیا چیز ہے,
کہ مہر
یہ ہے کہ ایک مرد نے نان و نفقے کو فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی. میری بہن نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق کموڈیٹی سے ہے, میں یہ کہتا ہوں ہم کسی موقع کے اوپر جاب کر رہے ہوتے ہیں, کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس موقع کے اوپر ہمارے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے, ہم کموڈیٹی بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. یہ ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کے اندر کچھ ذمہ داریاں میں نے اٹھائی ہیں, کچھ ذمہ داریاں خاتون پر ڈالی گئی ہیں. ذمہ داریوں کی تقسیم کو آپ اس معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ معاش کی جدوجہد کوئی معمولی چیز ہے؟ معاش کی جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کماتے ہیں, نہیں, آپ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے آپ کے اوپر. ذمہ داری ڈالنا ایک اور چیز ہے اور کمانا ایک بالکل اور چیز.
کیا مہر اسی چیز کا
کماتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. مہر کیا چیز ہے؟ مہر یہ ہے کہ جب میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اب اخراجات پورے کرنے ہیں, مجھے تمام معاملات میں اب جو کچھ بھی مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو پورا کرنا ہے, تو یہ اس کا ٹوکن ہے, اس کی علامت ہے, تاکہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایک بڑی ذمہ داری. اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی پرائس ہونے کا کیا سوال ہے؟ نہ یہ کوئی پرائس ہونے کا سوال ہے, نہ کموڈٹی ہونے کا سوال ہے. ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیے. آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, اس میں ادارے کا مالک فرض کر لیجئے, یا اس کام کو چلانے والا آدمی جو ہے وہ آپ کے لیے تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. کچھ حقوق آپ طے کرتے ہیں, کچھ حقوق اس کے لیے طے کرتے ہیں, کچھ فرائض آپ لیتے ہیں, کچھ فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ نکاح کا معاہدہ کر رہے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے, تو میاں بیوی کی حیثیت سے ہونے والے معاہدے کو پہلے دن برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے نا, وہ تو نہیں ہوتا. یعنی آپ مرد کے اوپر تمام معاشی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں, چونکہ اس کے اوپر یہ معاشی ذمہ داریاں پڑ جانی ہیں. جیسے ہی طلاق کا معاملہ ہوگا اس کو کچھ دے دلا کے رخصت بھی کرنا ہے. جو مال وہ دے چکا ہے قرآن کہتا ہے اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا. مہر بھی اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہے اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا ہے.
اور اس کی
کوئی رقم متعین نہیں ہے, ظاہر ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, حضانت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, اور دوسری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو ذمہ داریوں میں جب تک برابر کی حیثیت سے شرکت نہ ہو اس وقت تک آپ حقوق کو برابر نہیں کر سکتے بہت سے معاملات میں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں عورت پر چونکہ معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی. دیکھیے ذمہ داری نہیں ڈالی یہ ایک چیز ہے, اور معاش کی جدوجہد کرنا ایک بالکل دوسری چیز ہے. خاتون اپنی مرضی سے کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے, گھر کے معاملات میں داخل ہو جاتی ہے, لیکن کیا اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب جب ذمہ داری, مجھے ذرا اجازت دیجیے اس بات کی, میں کہ ذمہ داری جب آپ ڈالتے ہیں, میں تو پہلے سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے بعض جذباتی الفاظ ہوتے ہیں. آپ جب مالی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, کسی ادارے میں اٹھاتے ہیں, کسی موقع کے اوپر اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں. مالی ذمہ داری جو ہے وہ کسی دوسرے کو کموڈٹی نہیں بنا دیتی. ہم سب لوگ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں, وہاں ہمارے حقوق طے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تنخواہ دی جائے گی, یہ ہماری ذمہ داریاں ہوں گی. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہم بیچ نہیں دیتے اپنے آپ کو. حقوق کا ایک معاہدہ کرتے ہیں, اور حقوق کے اس معاہدے کو منصفانہ ہونا چاہیے. منصفانہ معاہدہ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے, تو آپ اصل میں ایک پورا یونٹ بنا رہے ہیں, ایک وحدت قائم کر رہے ہیں. اس کے اندر رشتے وجود میں آنے ہیں, رشتوں کے حقوق وجود میں آنے ہیں, کچھ فیصلے کرنے ہیں, کچھ ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے. یہ تمام معاملات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ منصفانہ طریقہ کیا ہوگا, انصاف کا اصول کیا ہے. میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ نکاح کے موقع پر ایک میاں بیوی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نہیں قبول کرتے جس طریقے سے اس کو شریعت میں طے کر دیا گیا ہے, ہم میں سے کوئی اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح تفویض طلاق کا حق ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ فقہاء نے تسلیم کیا, کس اصول پر تسلیم کیا؟ اسی اصول پر تسلیم کیا کہ حق مجھے حاصل تھا, میں نے اس کو بیوی کو عطا کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ حقوق جو عورت کو حاصل ہیں ان کو اسے بھی تو سرنڈر کرنا چاہیے نا اس کے نتیجے.
شیرین صاحب, یہ بڑی دلچسپ دو ہمارے سامنے نقطہ نظر آئے ہیں. میں خاص طور پر, کیونکہ آپ ایک استاد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی نفسیات کو ایک استاد بہت قریب سے دیکھتا ہے, اپنے رائٹ کو فورگو کر دینا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا امپوزیشن کی حد تک عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے یا ڈال دینی چاہیے کہ وہ معاشی جدوجہد میں اور معاشی ذمہ داری میں, جس سے پھر آپ بیک آؤٹ غالباً نہیں کر سکتے, وہ اس کے اوپر امپوز کر دی جائے؟ یہ would that be just and appropriate?
میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلچرل ایشو ہے. یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کون سے اپنے حقوق جانے دیں گے, کون سے حقوق ہم ایک دوسرے کے اوپر لگائیں گے. آپ کو بھی معلوم, سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں تو دولہا دلہن ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, کبھی ملتے بھی نہیں ہیں شادی سے پہلے. تو ایسے حالات میں وہ کس قسم کے فیصلے کر سکتے کہ آنے والی زندگی میں ہم کیا کریں گے, کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا, کیا ہمارے ذمہ واری ہوگی؟ یہ تو میری نظر میں تو ناممکن ہے.
قطع کلامی کر رہا ہوں میں آپ سے, عرض کرتا ہوں کہ چلیے ہم قانون بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ موجود ہے نا, ہم وہاں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے تعلق میں کیا یہ قانون بنا دیا جائے کہ جس طریقے سے مرد ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے معاش کی, وہی ذمہ داریاں بہنیں ہی اتنی ہی بالکل انصاف کے ساتھ عورت کو بھی اٹھانی ہیں؟ یہ بنا دیا جائے قانون,
بنا دیا جائے.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قانون کو بنا دینے کے بعد آپ کے گھر کے جتنے تمام معاملات ہیں وہ بالکل درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے. اس کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی. ایک خاتون کا معاش کی جدوجہد کرنا ایک اور چیز ہے, ذمہ داری اٹھانا ایک بالکل الگ چیز ہے. ذمہ داری اٹھانے کا مطلب کیا ہوگا, آپ یہ دیکھیے کہ اگر گھر کا خرچ 10,000 روپے ماہوارہ ہے تو 5,000 خاتون کو دینا ہے لازمن اور 5 مرد کو دینا ہے لازمن. اگر بچے کی فیس 20,000 روپے ہے تو اس کو 10,000 روپے اس میں ادا کرنا ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے
کہ اس نقطہ نظر کو ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کر سمجھا جائے.
میں سمجھ رہی ہوں,
دیکھیے یہ کیا چیز ہے.
آپ ایک چیز صرف کلیئر فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ نے پہلے جیسے آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ جو خاتون ہے اس کو اس وجہ سے رائٹ آف ڈائیورس نہیں ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ یہ بتائیے,
اختلاف کروں گا
جی سر,
اس کو رائٹ موجود ہے, صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یعنی دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں ایک نظم کے اندر کام کر رہا ہوتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس نظم سے نکلنا چاہتا ہوں تو میں استعفا دیتا ہوں. استعفے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں یا میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری خدمات سے مجھے سبکدوش کر دیا جائے. چونکہ مرد پر فوری طور پر مالی ذمہ داریاں پڑ جانی ہیں تو اس وجہ سے یہ تقسیم رکھی گئی. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو حق نہیں دیا گیا, دونوں
کو علیحدہ ہونے کا. کہ جناب جو ابھی ایگزامپل دے رہے ہیں ہمیں کہ ایک دفتر میں جیسے ہم کام کرتے ہیں وہ سب ہوتا ہے, یہ بالکل دو علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے. جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسس کچھ اور ہوتی ہیں, جو نوکری کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسس بالکل اور ہوتی
ہیں.
شادی کی جو لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے میں بات کرتی ہوں, یہ جو ہیومینٹی ہے ان کو دو ایکول انسانوں کے طور پہ ٹریٹ کریں. دو گاڑی کے پہیے ہیں یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ دونوں ایکولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, فیملی کو بناتے ہیں, اور جو عورت کی کنٹریبیوشن ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہونا چاہیے, ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ کمائے, تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ مرد کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ وہ گھر کا سارا کام کرے گا. جب وہ گھر کا سارا کام کرے تو پھر ٹھیک ہے. اگر
یہ اچھی بات آپ نے کہی, بالکل اسلامی شریعت نے تو عورت کو اوپر گھر کا کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی.
سر بالکل نہیں ڈالی, لیکن پھر کیوں کرواتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کے معاشرے کے مسئلے ہیں, معاشرے کے مسئلوں کو ہم الگ لیں گے.
جی غامدی صاحب, اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب,
پہلے ہم دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں. جیسے انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ کچھ کلچرل پرابلم ہے, ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کلچرل پرابلم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہم شریعت کو دیکھیں کیا ہے. شریعت کے قانون میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ یہ تجویز کریں کہ یہاں میری سمجھ میں یہ قانون نہیں آ رہا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ مرد اور عورت جب شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک گھر بناتے ہیں, ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں, اس کے اندر کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں, اس میں ذمہ داریاں ڈالنے میں بھی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ برابر ڈال دی گئی ہیں. یعنی مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کما کے لانے کی, مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اخراجات پورے کرنے کی, مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے طلاق دینے کی صورت میں بھی نان و نفقہ فراہم کرنے کی, عدت کے زمانے میں بھی نان و نفقہ فراہم کرنے کی. جی نہیں, اس کے بعد بھی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس کو متاع زندگی دے کر بھیجو. قرآن مجید کہتا ہے یہ حق المتقین ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے پہلے اس پورے قانون کو سمجھ لیجیے. میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ گزارش یہ کی ہے کہ دیکھیے معاش کی ذمہ داری کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, یہ غیر معمولی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں جب تک خاتون برابر کا شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے یہ عرض کر دیا آپ سے کہ دیکھیے ایک یہ کہ ہم یہ قانون بنا دیں, اپنے اس معاشرے میں یہ قانون بنا دیں کہ آج کے بعد عورتیں بھی برابر کی معاشی جدوجہد میں شریک ہوں گی, ایک یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی سادہ ہے اور وہ یہ کہ عورت اس موقع کے اوپر چاہتی ہے تو وہ یہ مطالبہ کر دے کہ میں ذمہ داری میں بھی پوری طرح شریک ہوں, اس وجہ سے میں طلاق کا حق بھی مانگ رہی ہوں.
تب ہوگا نا جب جناب یہ فرمائیں آپ مجھے, یہ کلیئر ایک امبیگوٹی ہے. پہلے تو یہ کلیئر ہو کہ عورت کو اس لیے رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے کیونکہ مرد اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے تو آپ یہ مجھے کلیئر کر دینا کہ جناب اس لیے عورت کو رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشی طور پہ سپورٹ کرے. آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟
طلاق ہوگی
نہیں سر, وہ بات کی بات ہے. آپ اس چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ لا آف ڈیورس, یہ اسلامک لا آف ڈیورس,
کیونکہ
مرد عورت ٹھیک ہے سر, اس کے بعد آپ یہ بتائیے. جی بالکل ٹھیک ہے,
یہ طلاق دے دی
جی صحیح فرمایا.
سوال یہ کہ اس موقع پر ذمہ داریاں کس پہ آنی ہیں؟
جی بالکل ٹھیک.
یعنی ایک خاتون نے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مرد کو طلاق دے رہی ہے, برابر کا حق ہم نے دے دیا.
جی ٹھیک ہے.
اچھا جس وقت اس نے طلاق دے دی, اب مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پر جو معاشی ذمہ داریاں پڑنی ہیں
جی صحیح ہے,
یہ کس پر جانی ہے؟
سر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, پہلے صرف ایک کلیئرٹی
مجھے چاہیے, بڑا بنیادی مسئلہ پیدا ہوتا ہے.
میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی آپ,
یعنی اگر میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں آنے والی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ دوسرے کو میرے ساتھ معاملہ ختم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے.
بالکل
یہی اسلام نے طے کیا,
بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ابھی بھی ہے کہ پھر یہ بھی ساتھ ایک پروویژن ہونی چاہیے کہ اگر عورت بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یا عورت کوئی رائٹ ریلنکوش کر رہی ہے تو وہ بھی ڈائیورس پر اناؤنس کر دے. جیسے اب میرا رائٹ ہے, ایک خاتون کا رائٹ ہے کہ وہ اگر طلاق لیتی ہے, خلا لیتی ہے, تو اس کو اپنا ایک نہ ایک رائٹ دینا پڑتا ہے, اس کو ریلنکوش کرنا پڑتا ہے, مینٹیننس ہو گئی یا کوئی بینیفٹ ریسیو کیا ہو وہ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے.
اسلامی شریعت نہیں ہے
سر, یہ بھی
ہم گفتگو کریں گے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے, باہمی طور پر مل کے کوئی بات طے کر لیں تو الگ چیز ہے, لیکن قانون کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے.
ٹھیک ہے,
تمام ذمہ داریاں جو معاشی لحاظ سے مرد نے اٹھائی ہیں وہ سب پوری کرے گا. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ طلاق دے گا تو اگر اس نے کروڑوں کی جائیداد بھی دے رکھی ہوئی ہے اور دو دن پہلے دی ہے تو اس میں سے ایک پائی واپس نہیں لے
سکتا.
تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا مخل ہوں گا کیونکہ بہت سارے نکات سامنے آ گئے ہیں اور ان پر الگ الگ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایک ایک لے کر اگر ہم ڈسکس کریں تو میرا خیال ہے بات ذرا ناظرین کے لیے بھی زیادہ واضح ہوگی. غامدی صاحب, آپ کیا ان کا جو ہماری بہن ربیہ ہیں ان کا اس سوال کا جواب دیں گے کہ وہ جب یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اپنا رائٹ فور گو کر چکی ہوں, یہ ساری جس سے جو منطقی کرولری آپ نے قائم کی ہے, تو اس کے بعد مجھے کیوں رائٹ حاصل نہیں ہے, پھر اس کے بعد مجھے ساری اذیت سے کیوں گزرنا پڑے کہ میں کورٹ میں جاؤں اور لوگوں کو کنوینس کروں جب میں نے اپنا رائٹ فور گو کر دیا. تو
تمام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جس وقت آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں, دیکھیے بات یہ کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ محبت کا معاملہ ہے, تعلق خاطر کا معاملہ ہے. محبت کا معاملہ اور تعلق خاطر کا معاملہ بے شک ہے, لیکن یہ ایک مالی کانٹریکٹ بھی ہے, اس کی اہمیت کو آپ کم نہ کریں. اس میں کچھ ذمہ داریاں جو ڈالی گئی ہیں, جس وقت طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 3,000 اور 4,000 روپے ماہانہ کے اوپر عورتیں مقدمات لڑ رہی ہوتی ہیں. کیوں لڑ رہی ہوتی ہیں, کیوں اس موقع پر یہ مطالبات کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کی حضانت, کفالت, ان کی تعلیم کے اخراجات کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو انصاف کی بنیاد بنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نکاح کے موقع پر عورت یہ کہتی ہے کہ میں ان تمام ذمہ داریوں میں برابر کی شریک ہوں گی, حق چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے, ذمہ داری قبول کرنی ہے. بچے کی کل کو اگر فیس دینی ہے تو برابر کی شرکت ہوگی. اور آپ ان بچوں کا ذرا حال دیکھیے کہ جو آدھی فیس کے لیے باپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور آدھی کے لیے ماں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں بعد میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر کہ یہ نظم کیوں نہیں اسلام نے قائم کیا, لیکن فرض کیجئے کہ خاتون یہ کہتی ہے اور مرد راضی ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ آدھی ذمہ داری آپ کی ہے معاش کی, آدھی ذمہ داری میری ہے, گھر کے اخراجات میں آدھے اخراجات آپ کو پورے کرنے ہیں, آدھے مجھ کو پورا کرنے ہیں, تو اس موقع کے اوپر وہ طلاق کا حق مانگتی ہے. بسم اللہ, بڑی اچھی بات ہے, تمام فقہا اس بات کے قائل ہیں. اگر پھر اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے میں وہ یہ فیصلہ کرتی ہے, اس معاہدے کو دوبارہ مرد کے سامنے رکھ سکتی ہے, معاشرہ مل بیٹھ کے اس کو طے کر سکتا ہے, آپ اس میں قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا اس بات بارے میں کہ یہ کیا وجہ ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا سبب ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے. طلاق دینے کا حق, دیکھیے علیحدگی کا حق دونوں کو حاصل ہے, فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق کا مطالبہ کرنے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ذمہ داریاں اس پر پڑ جانی ہیں تو مطالبے کو پورا کرنے میں وقت مل جائے. یعنی مرد تو فیصلہ کرے گا نا, اور فیصلہ کرے گا تو یہ سوچ کر فیصلہ کرے گا کہ اچھا مجھے یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, وہ اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. عورت جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا, تو اس کو اس لیے مطالبہ کرنے کا پابند کیا گیا کہ وہ آئے معاشرے کے سامنے اور آ کر یہ کہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کوئی وجوہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, میری طبیعت نہیں مانتی, میرا مزاج نہیں مانتا, میں اس کو پسند نہیں کرتی, میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. بڑی اچھی بات ہے, وہ آ گئی یہ مطالبہ لے کے. اب مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کے اس عمل میں جو ذمہ داریاں اس پر پڑنی ہیں, اس کا ٹائم اس کو ملنا چاہیے, یہ وقت ہر حال میں اس کو ملنا چاہیے, ورنہ آپ ذمہ داریوں میں برابر کے شریک ہوں. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ یہ کموڈٹی بنانا ہے, نہ یہ خریدنی اور فروختی مسئلہ ہے. یا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مہر کیا ہے, در حقیقت یہ نان و نفقے کی ذمہ داری کو اٹھانے کا ٹوکن ہے, اس کی علامت ہے, علامت کے طور پر, تاکہ آپ سنجیدہ ہو جائیں کہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ اس کو بالکل ایک مذاق کی چیز سمجھ رہے ہیں, یہ ایک معاہدہ ہے, اس میں کچھ ذمہ داریاں اٹھائی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے میں قانون کے سامنے جواب دہ ہوں. جس دن طلاق کا معاملہ ہوگا مجھے عدالت پہ کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو بیوی کے یہ مالی حقوق ادا کرنے ہیں، آپ کو بچوں کی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. سوال یہ کہ ان ذمہ داریوں کے معاملے میں خاتون شریک ہونے کے لیے تیار ہے تو حق طلاق میں بھی شریک ہو جائے گی. بڑی سادہ بات
ہے. میں نے تو صرف
پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے
سر، ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کی کلیئرٹی میں چاہوں گی جو ابھی تک نہیں کلیئر ہوا. ایک پوائنٹ
اس میں اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے بہت مفصل گفتگو کی اس بارے میں کہ طلاق کا حق کیا ایبسلوٹ رائٹ ہے، کیا مطلقاً یہ حق دے دیا گیا ہے شوہر کو کہ وہ یہ طلاق دے دے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے، غامدی صاحب کے بھی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی. اسی بات کے بارے میں مزید بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.